کہ بھائی جب انسان تہذیب نفس کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا، اللہ کی قرب کو حاصل کرے گا، اس کے لیے پھر وہ اہداف سامنے آتے ہیں جس کے اوپر وہ جانوروں سے مقدم ہو جائے گا، جانوروں سے زیادہ شرافت حاصل کرے گا. اچھا اب یہاں پہ اور گفتگو شروع ہو جاتی ہے مجھے کہ یہ جتنے آداب ہیں یہ انفرادی آداب ہیں یا اجتماعی آداب ہیں، یہ معاشرے کو ہم بیچ میں کیوں لے کر آتے ہیں، معاشرے کو ہم بیچ میں کیوں لے کر آتے ہیں؟ تو فرض کرنا یہ کہ آپ نے تزکیہ نفس کرنا ہے کہ آپ کا انفرادی ادب، آپ نے اللہ کی قربت کو حاصل کرنا ہے کہ آپ کا انفرادی ادب، تو آپ اس معاشرے کو لے کر آئے، معاشرے کی تعمیر ترقی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور جب اس کو سمجھنا چاہیں تو پھر اس سے بڑھ کر بہت سوال آتا ہے، آپ کی ضرورت، آپ کا تقویٰ، ہر پہلے بچے اٹھارہ علیہ السلام، آئندہ اٹھارہ علیہ السلام سے آگے نہیں آئے گا، وہ کیوں سیاست میں آتے تھے؟ ہمیں مودی نے حکومت کی تشکیل دی، ہمیں ہمیں مودی کو معاشیات سے، رمضان سماجیات سے کیا سروکار رہے گا؟ تو ان سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ معاشرے کا کردار کیا ہے، سب یہ سب چیزیں ہیں کیوں، معاشرہ سب ہم بنا کیوں رہے ہیں؟ اور جو ہمارے سامنے ٹاپک جو ہم نے کل اپنی نظر انداز کیا، معاشرے کی اصلاح اور تربیت میں ہمارا حصہ، تو بہت اہم سوال یہ آتا ہے کہ بھائی اگر میں فرض کیجیے آگے تو ظاہر آتی ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں مستحب روزے رکھتا ہوں، میں زیادتیں پڑھتا ہوں، میں اپنی عبادات کو انجام دیتا ہوں، اگر میں یہ سب کام کرتا ہوں معاشرے کے اوپر توجہ نہیں دیتا، اس میں کیا خرابی ہے؟ کیوں معاشرے کو تشکیل کیا جائے؟ اور لوگ جو بات یہ ہے جس کو ہم کسی اور مطلب میں لے جاتے ہیں، مجھے معاشرے کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ ابھی ہمارے یہاں جیسی سیاست کا لفظ اتنا بدنام لفظ ہے کہ جیسے یہ لفظ بیچ میں آتا ہے ایک تھوڑا سا لوگوں کا منہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سیاست کا معاملہ جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ سیاست کسی کہتے ہیں لوگوں کو چلانے کا فن، طاقت کی تقسیم کا اصول، اس کو سیاست کہتے ہیں. تو یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو سیاست ہے، یہ کیوں دفاعت دیتی ہے، اس کی دفاعت کیوں ضروری ہوتی ہے؟ اس کے اوپر ایک دو روپیہ درج کریں گے تاکہ یہ کلیئر ہو جائے، اور اس کے بعد معاشرے کی تشکیل میں جو ہمارا کردار ہے اس کے اوپر تھوڑا درج ہوں گے. درود بھیجے گا محمد والے ہوں تب کیوں حکومت تشکیل دیتے ہیں، کیوں انبیاء کرام علیہ السلام کو تشکیل دیتے ہیں، کیوں احمد دار علیہ السلام نے سانپ کو انجام دیا؟ اس وجہ سے بھی سادہ سا جواب دیا جاتا ہے، ایک بھی کئی جواب دیے جا سکتے ہیں، ہم ایک سادہ سا جواب دیں گے. ایک سادہ جواب یہ ہوتا ہے، ہم انسانوں کے اندر جتنی بھی تہذیب نفس ہونی ہے، جتنا بھی کمالات نفسانی ہم نے حاصل کرنے ہیں، یہ جنگلوں میں حاصل نہیں ہوتے ہیں، یہ انسانوں کے درمیان تہذیبیں حاصل ہوتے ہیں. کسی دن خدا نے ہم سے نہیں کہا تہذیب نفس کے لیے جنگل کا رخ کرو، کسی دن خدا نے ہم سے نہیں کہا کہ تم کو بتانے اللہ کے لیے لاؤں کا رخ کرو، خدا بندہ کے دن نہیں کہا. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی جو روحانیت کو ممنوع قرار دیا. جب آپ کو یہ کمالات دینے ہیں اور معاشرے کے اندر دینے ہیں تو اب ایک مسئلہ ہے، معاشرہ عادل ہوا تو کمال نفس کے لیے زمینہ ہموار ہوگا، اور معاشرہ ظالم ہوا تو تہذیب نفس کے اندر بار بار رکاوٹ بنے گا. اگر آپ کو تہذیب نفس حاصل کرنا ہے، آپ کو تزکیہ نفس کرنا ہے، آپ نے اندر کیے ہوئے کمالات کو حاصل کرنا ہے، تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا آپ کا معاشرہ ظالم ہے تو یہ رکاوٹ بنتا رہے گا، آپ کو اپنے اندر مجبور رکھیے گا. آپ نے جو تہذیب نفس کا کام کرنا تھا، ظالم معاشرہ آپ سے کہے گا بھائی 12 گھنٹے معاش کے لیے جلد کرو، 12 گھنٹے آپ کو پیٹ کے پیچھے دوڑائے گا. اگر ظالم ہوا تو آپ تو کوشش کریں گے کہ میں تہذیب نفس حاصل کروں، اعلیٰ سے بات کروں، وہ آپ سے کہے گا نہیں تم ظالم کا ظالم کی مدد کرو، ظالم کی نصرت کرو. اب آپ ایسے کام کرنے میں مجبور ہو جائیں گے جس کی آپ کے دل میں قطعاً کوئی خواہش نہیں ہوگی اگر آپ تزکیہ نفس چاہتے ہیں. تو ہمارے سامنے دو سوال ہیں، جیسے میں تہذیب نفس کرنے لگتا ہوں، تہذیب نفس کرتا ہوں، دو صورتحال بن جاتی ہیں، یا معاشرہ عادل ہے تو یہ مجھے مدد دے گا، یہ مجھے سپورٹ دے گا، تو میں عادل معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ترقی کروں گا، تہذیب نفس حاصل کروں گا. یا معاشرہ ظالم ہے، اگر ظالم ہے تو پھر میرے اوپر دو ذمہ داریاں آئیں گی، نمبر ایک اپنا تہذیب نفس کروں، نمبر دو اس ظالم معاشرے کو تبدیل کرنے کی جد و جہد کروں. کیوں یہ کام کروں گا؟ اگر میں صرف اپنے تہذیب نفس پہ کام کیا، یہ ظالم معاشرہ مجھے تہذیب نفس میں بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا، نظر بھی مجھے کامیاب نہیں ہونے دے گا، میرے اطراف میں اتنا غلط ماحول فساد برپا کر دے گا، اس فساد کے نتیجے میں کوئی تہذیب نفس حاصل نہیں کر پائے گا. سب کے آداب اپنے میں پڑ جائیں گے. سادہ طریقہ اس بات کو سمجھنے کے لیے سید الشہداء کے دور کا مباحثہ کرنا ہے. سید الشہداء کا اگر آپ دور دیکھیں تو بہت سادہ سی بات سمجھ میں آتی ہے. سید الشہداء کے پاکیزہ گھرانے پر معاشرے کے فسق و فجور سے کوئی فرق نہیں پڑا. اگر معاشرہ فاسد تھا تو سید الشہداء کی پاکیزگی میں کوئی کمی نہیں آئے گی, نہ سید الشہداء کے پاکیزہ اور طاہر و طیب خاندان کے اوپر کوئی آنچ آ رہی نہیں, اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ان کے خاندان پہ اس کی نجاست کا, معاشرے کی نجاست کو کوئی اثر نہیں ہونا تھا, تعلق ہوتا ہو رہا تھے. لیکن اس کے بعد پھر سید الشہداء کو پتا تھا کہ اگر یہ معاشرہ اسی طرح ظالم رہا, معاشرے کو فاسد رہا, تو کروڑوں انسان اس کے فسق و فجور کا شکار ہو جائیں گے, وہ تہذیب نفس حاصل نہیں کر سکیں گے. اور ان انسانوں کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے وارث نبی نے قیام کیا ظلم کے خلاف, فاسق و فاجر معاشرے کے خلاف. بس ایک ذمہ داری تشکیل پائی کہ بھائی اگر آپ ایک معاشرے کے اندر ہیں, یا معاشرہ عادل ہے تو آپ اس عادل معاشرے کے اندر تزکیہ نفس کریں گے, اور اگر معاشرہ ظالم ہے خود بخود آپ کے اوپر ذمہ داری آئے گی کہ سید الشہداء کی طرح بڑھیں, ظالم معاشرے کی اصلاح کریں. اب تصور فرمائیے یہ مسئلہ کتنا اہم ہے. اتنا اہم ہے کہ وقت کے امام تشریف لائیں گے تو جو کچھ ہوگا وہ ایک جملے میں بیان کیا اہل ہے. وہ زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے, جیسے کہ وہ ظلم جو سے بھری ہوئی تھی. یقین فرمائی جب میں تاجر نیا نیا تھا تو میں اس بات کے اوپر سوچتا تھا کہ ہزاروں سال کی محنت کے بعد ایک امام آئیں گے, لاکھوں انسانوں کی جان دیں گے ایک ہدف کو حاصل کرنے کے لیے. وہ ہدف کیا بنا ہے؟ زمین میں عدل انصاف ہوگا. میں کہتا تھا اس سے ہمیں کیا ملنا ہے؟ زمین پر عدل انصاف ہوگا, لیکن اس سے ہوگا کیا پھر؟ تو بعد میں بات سمجھنا کہ ہاں زمین میں عدل انصاف ہوگا تو عدل مطلب پورا ہوگا. عدل کا مطلب کیا تھا؟ ایکسپیرنس, لوگ ایکسپیرنس کی طرف جائیں. اس خاطر یہ کام اتنا اہم ہے. بس یہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے ایک سوال ہے کہ معاشرے کی اصلاح کر کے ہمارا حصہ کیا ہے, تو یہ نہ سوچیے سوال اضافی سوال ہے. ہمیں سوچنا چاہیے ہماری تہذیب اور تزکیہ نفس کے اندر کیا ہمارا کردار ہونا چاہیے. معاشرے کا کیا کروں گا نجاز کیا ظالم معاشرے کے اندر آپ تہذیب نفس نہیں کر پائیں گے, مسلسل رکاوٹیں ہوں گی. اب اس کو ایک اور آسانی کے لیے ایک مثال دیتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ ہم نے ٹیچنگ کی ہے, ہمیں ٹیچنگ کا تجربہ ہے, اس کی وجہ سے ہم کو مثال سمجھ میں آتی ہے. تو سادہ کی نکالا کی خدمت میں درخواست کروں گا, ضرور بھیجا ہوں محمد والا. ہم لوگ جو ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کلاس کے اندر آن ایوریج مثال کے طور پر 30 بچے ہوتے ہیں, جو اسٹینڈرڈ ہے دنیا کا, 25 سے 30 بچے آپ کے پاس کلاس میں ہوتے ہیں. اچھا جو 25-30 بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کی خود بخود ایک کلاسیفیکیشن ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ 10-15% بچے ایسے ہیں جو ہر صورت میں پڑھیں گے, آپ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں, 10-15% بچوں نے ہر صورت میں پڑھنا ہوتا ہے. 10-15% بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ٹیچر آئنسٹائن بھی ہو انہوں نے نہیں پڑھنا ہوتا, انہوں نے فیل ہونا ہوتا ہے. وہ کلاس کے اوپر ایک مصیبت ہوتے ہیں. آپ آئنسٹائن بھی بن جائیں گے نا, ان کو انہوں نے نہیں ملنا ہے, وہ پیپر پر کھڑے جائیں گے. 10-15% ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں, کچھ بھی کرتے چاہے ٹیچر کتنے کام کیوں نہ ہو. 10-15% ایسے ہوتے ہیں جو اتنے اپنے اعتبار سے مصیبت میں ہوتے ہیں, انہوں نے نہیں ہلنا ہوتا. اچھا باقی جو 60-70% ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اگر وہ محنت کرتے اور اچھا ہو تو ان کو باہر لے آتا ہے, ان کو اوپر بنا دیتا ہے. اگر یہ 70% بچے برے ٹیچر کے ہاتھ لگ جائیں ان بچاروں کو نام خراب ہو جائے, ان کی دنیا بڑا کر دیتے ہیں ٹیچر سے. اچھا معاشرہ بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے معاشرہ. ایک عام معاشرے کے اندر 10-15% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں, وہ یزید کے دور میں رہیں گے نا, وہ اچھے رہیں گے, ان کے اوپر کوئی نجات نہیں آتی. 10-15% ایسے ہوتے ہیں وہ رسول خدا کے برابر میں بیٹھتے ہیں نا, اپنی کارگر کرتے رہیں گے, ان کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا, جو ہوں گے وہ وہی رہیں گے. اور جو باقی فیصد ہوتے ہیں 60-70%, 80%, یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ایسے ہوتے ہیں اگر معاشرہ عادل ہوتا ہے تو یہ عادل دکھاتے ہیں, اور معاشرہ ظالم ہوتا ہے تو پھر یہ ظلم کے اندر رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب کیا ہے, عادل معاشرہ قائم کر کے آپ 70% انسانوں کو نجات دلا سکتے ہیں. اس خاطر عادل معاشرہ قائم کرنا بہت اہم ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ پوری دنیا کے اوپر عدل کے لیے خواب دیکھتے ہیں, وہ جو ہمارے سامنے اس کی تعبیر وجود مقدس سے امام زمانہ علیہ السلام کو سامنے ہم سب کو معلوم ہے وہ پورا نہیں ہوگا, وہ تو اسی وقت ہوگا جب امام رشید لائیں گے. وہ امام رشید لائیں گے پوری دنیا کے اندر اپنے حساب پھیل جائے گا. البتہ ایک بات میں تصویر تذکرہ اس کا کروں, جب امام رشید لائیں گے پوری دنیا میں اپنے حساب پھیل جائے گا, اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا, پھر کوئی شخص گناہ نہیں کرے گا, دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہوگا, دنیا میں کوئی غلط کام نہیں ہوگا. آپ ظاہر عمومی طور پر یہ سوچیں گے کہ نہیں پھر کوئی ظلم نہیں کرے گا, کوئی گناہ نہیں ہوگا. اچھا فرض کرو اگر کوئی گناہ نہیں ہوگا, آپ نے نہیں سنا کہ امام سزا بھی دیں گے لوگوں کو, یہ کسی سزا دے رہے ہوں گے, جو گناہوں کو سزا دے رہے ہوں گے, ناؤز باللہ یہ تو نہیں ہوگا. آپ نے نہیں سنا کہ مثلا جب امام قضاوت کریں گے تو وہ شواہد کے اوپر انحصار نہیں کریں گے, اپنے علم کے ذریعے سے قضاوت کروائیں گے, تو مقدمے آ رہے ہوں گے نا اس مطلب سے, یہ مقدمے ظلم کے لیے آ رہے ہوں گے یا عدل کے لیے, لیکن ظلم کیوں ہوگا تو مطلب آئے گا نا, تو گناہ کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ گناہ کرنا بند کر دیں گے, کوئی گناہ کرے گا نہیں, ماں بھائی کرنا پڑے گا, ظلم کرنا پڑے گا نہیں ہوگا, لیکن نظام عادل نظام ہوگا, نظام عادلانہ نظام ہوگا, جو ظلم کرے گا اس کو سزا ملے گی, اس کو سزا ملے گی. عمومی لوگ کیسے ہوں گے, عمومی لوگ عادل ہوں گے, عمومی لوگ عادل ہوں گے. ایسا مطلب یہ ہماری ذمہ داری ہے امام کی تشریفات سے پہلے, آپ کی اپنی ذمہ داری کیا ہے, جتنا نماز کر سکتے ہیں عادل معاشرے کو قائم کریں, عادل معاشرے کو قائم کریں. اچھا اگر آپ کر سکتے ہیں کہ ایک گلی کے اندر عادل معاشرہ قائم کریں تو کرنا واجب ہے یا نہیں ہے, واجب ہے. اگر آپ دو گلی کے اوپر عادل معاشرہ قائم کر سکتے ہیں تو دو گلی کے اوپر عادل معاشرہ قائم کرنا واجب ہو جائے گا. اچھا اگر کسی کے اندر طاقت ہو پورے ملک کے اندر عادل معاشرہ قائم کرے, بڑی خوبصورت کسی نے مجھے مثال دی, بہت اچھا استدلال دیا, کسی نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ فرض کرتے ہیں ہم دین کے اندر حکومت کی طرف جائیں گے کبھی نہیں جائیں گے, ہم دین میں حکومت بنائیں گے نہیں, اگر ایسا سوچ لیتے ہیں تو پھر ایک اور مشکل پیش آئے گی. اس نے ایک استدلال خوبصورت استدلال دیا معاشرے کی تشکیل کے سلسلے میں, اس نے بہت اچھا ایک استدلال دیا, استدلال میں آپ کے سامنے نام کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے. ہم معتقد ہیں کہ یہ دینی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عادلانہ معاشرہ قائم کریں, یہ ہمارے سامنے اعتقاد ہے ہمارا, اور کہ یہ دینی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عادل معاشرہ قائم کریں. اس نے کہا فرض کر کے ذمہ داری نہیں ہے, اچھا فرض کرے ذمہ داری نہیں ہے, اب کیا ہوگا, یہ بالآخر دینی رہنما درس اخلاق دے گا یا نہیں دے گا, حکومت تشکیل دینا ذمہ داری نہیں ہے, فرض کر دیتے ہیں درس اخلاق دے گا یا نہیں دے گا, اخلاق تو دے گا نا, نصیحت تو کرے گا. اب اس نے نصیحت کی, صاحب میں آیا یہاں پر میرا کوئی کام نہیں ہے حکومت سے, میرا کوئی کام نہیں ہے عادل معاشرے سے, میں صرف آیا میں نے جا کے درس اخلاق کیا. اگر بات کی میں نے درس اخلاق کیا, دو تین آدمی میری بات مان رہے, وہ میرے پاس آئے میں نے کہا کہ بتائیے زندگی کیسے گزارنی, انہیں بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا, بتاؤں گا. اچھا بات کریں میری بات پھیل گئی, ایک غریب لوگ مل کر میرے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا تھا ہم نے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی, ہمیں زندگی اچھی طرح گزارنی چاہیے, اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے, آپ ہماری رہنمائی کریں ہمیں کیسے گزارنا, مجھے بتانا ہے نہیں بتانا, بتانا ہے. اچھا اگر پورے شہر میرے سامنے آ گیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ ہماری رہنمائی کریں, ہم تیار ہیں, آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے, اب میں بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا, بتاؤں گا. پورا ملک میرے سامنے آ گیا پھر اسے بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا, بتاؤں گا نا, تو ملک کا لیڈر بن گیا نہیں بنا, حکومت میرے حساب سے بن گئی یا نہیں بنی. اچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں جب درس اخلاق دیتا رہا دو چار لوگ آتے رہے تو بتاتا رہا, جب پورا ملک اٹھ کر میرے سامنے آیا تو میں نے دیکھو بھائی سیاست میں دخالت دینا آرام ہے, میں یہ کام نہیں کروں گا, اب تم لوگ جاؤ دوبارہ سے بتاؤ کام کر دوں, کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا, مجھے دخالت دینی پڑے گی, دخالت دوں گا اس کے بعد وہاں تک پہنچ جاؤں گا, تو یہ مسئلہ کچھ اس قسم کا مسئلہ ہے کہ یہ نامزیر نامریض ہے. آپ بہتر آگے بڑھاؤ, آپ اس سے اجتناب کر ہی نہیں سکتے, آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, آپ نے اپنی جان بچا نہیں سکتے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا, آپ نے وہ کرنا ہے. اور کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ آپ نے اصلاح کرنی ہے. اب اصلاح کرنے کے لیے شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کل میں نے جملہ عرض کیا تھا, میں وہاں سے دوبارہ واپس آتا ہوں. جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب انسان کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ انسان کی جسم کی حرارت کو سب سے پہلے مانیٹر کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ ٹیمپریچر اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باڈی ساری کی ساری کیمیکلز ہیں. اگر ٹیمپریچر خراب ہوتا ہے تو یہ کیمیکل جو باڈی کے اندر ایکشن ریئیکشن کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے تھے. تو پہلا کام جو کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ جو باڈی ہے اس کا ٹیمپریچر صحیح ہو جائے. تو چاہے پینٹل دے, چاہے کوئی اور ٹیبلٹ دے, چاہے برف کس سل میں بٹھانا پڑے, میں نے کلر کیا تھا, کسی بھی طریقے سے وہ آپ کا ٹیمپریچر نیچے گرائے گا. اب یہاں پہ ایک بنیادی سوال ہے, آپ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, یہ سب سے پہلے سمجھ میں آنا چاہیے معاشرے کی اصلاح میں بنیادی ترین عنصر کیا ہے. اگر وہ صحیح ہو تو باقی سب چیزیں صحیح ہوتی ہیں, وہ صحیح نہ ہو باقی چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی. اب میں ایک مادی مثال دوں گا اور مادی مثال کے ذریعے سے لا کر پھر معاشرے کے اوپر اس کی تبدیل کریں گے. سرو دے گا محمد والے محمد. سب مادی مثال بہت بات ہے. فرض فرمائیے آپ نے مجھے, کیونکہ آپ لوگ یہاں آج کل نئی نئی موٹرسائیکلیں آ رہی ہیں, دو دن سے میں مسلسل سن رہا ہوں تو میں انسان موٹرسائیکل دے دیتا ہوں. فرض کر آپ نے مجھے موٹرسائیکل دی اور موٹر سائیکل یہ نہیں چل رہی, صحیح ہے, نہیں چل رہی. اب میں کیا کروں, میں کیا کروں کہ اس کے ٹائر کے اوپر جتنی مٹی لگی اس کو اتارنا شروع کر دوں, اس سے چل جائے گی؟ کیا چیک کرنا چاہیے مجھے, کہاں سے چیک کروں؟ صحیح, مثال کے طور پر میں کیا کروں, ٹائر کے اوپر جو ربڑ لگی ہے وہ ربڑ چینج کر دوں, مشین صحیح ملے گی نہیں ہوں؟ کیوں؟ یہ سب دکھاوے کی باتیں, یہ سب فریاد ہیں, یہ اس کی بنیادیں نہیں ہیں. بنیاد کہیں اور ہے, آپ کو جا کے اس کی بنیاد میں دیکھنا پڑے گا کہ بھائی وہ بنیاد صحیح ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر میرا جیسا آدمی جو نان ٹیکنیکل ہے وہ سب سے پہلے جو ٹینک کھول کے دیکھے تو بھائی اس میں پیٹرول ہے بھی ہے نہیں, پھر پیٹرول ہی نہیں ہے تو باقی سب کچھ صحیح ہوا تو اس میں نہیں چلنا ہے. پر تھوڑا پیٹرول ہوا تو پھر میں آگے جا کے دیکھوں گا بھائی اس کے پلگ الگ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, اس میں کرنٹ ہی نہیں ہوا تو اس میں سب کام نہیں کرنا ہے. کرنٹ بھی صحیح ہوا تو پھر میں دیکھوں گا کہ انجن میں دم ہے بھی یا نہیں ہے. آہستہ آہستہ میں اپنے کام کو بڑھاؤں, بنیاد سے شروع کروں. اب ہمیں معاشرے کے اندر دیکھنا ہوتا ہے معاشرے کی بنیاد کہاں پر ہے, معاشرے کی بنیاد ہم کس چیز کو خراب دیتے ہیں. اچھا ابھی میں فوراً آپ کی خدمت میں جواب دے سکتا ہوں, بھائی اس چیز کو ہم آج کی بنیاد سمجھتے ہیں, لیکن میں پہلے کیا کروں گا ایک دو نظریات بتا دیتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو بعد میں مجھے اعتراضات کریں گے سننے والے بعد جو دوسرے نظریات کے حامل ہیں اس کے متعدد ہیں وہ کچھ بعد میں اعتراضات کرتے ہیں, تو ہم پہلے ان کے اعتراضات میں جواب دے دیں گے. بھائی یہ جو آپ بنیاد سمجھ رہے ہیں یہ بنیاد نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک زمانہ تھا جب کسی پرانی چیز کو آپ لوگ یاد کرتے ہیں یا اہل پاس یاد کرتے ہیں کہتے ہیں یادش بخیر, اور یہ وہ چیز ہے جس کی یادش فقطاً بخیر نہیں ہے, اس کی یاد میں بھی بہت شہر ہے. ٹھیک ہے, وہ زمانہ کون سا زمانہ تھا جب جو ذرا سا پڑھا لکھا ہوتا تھا وہ کہتے تھے میں سوشلسٹ ہوں. ہمارے محلوں میں جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا تھا وہ کہتا تھا بھائی اتنا خدا وہ نہیں مانتا, میں سوشلسٹ ہوں, میں کمیونسٹ ہوں, میں خدا کو نہیں مانتا, مان رہا تھا. ارے ان میں بعض بچے ایسے ہوتے تھے جن کو کمیونزم کی کام پتہ نہیں ہوتی تھی, یہ ہوتا کیا ہے, سوشلزم کا کچھ پتا نہیں تھا, اس کو کہتے کسے ہیں, کہتے میں نہیں مانتا, تم نہیں مانتا, میں وہ ہوں. تو یہ ٹرینڈ چل نہیں رہا تھا, اگر ہم کسی کو دیکھیں گے نماز نہیں پڑھتا اس سے نہیں بھائی نماز پڑھو کہ میں سوچ رہا ہوں. اچھا اب سوال یہ کہ تھا کیا نظریہ, ایک نظریہ تھا, وہ نظریہ یہ کہہ رہا تھا کہ معاشرے کے جتنے بھی حصے ہوتے ہیں جن کو ہم سیگمنٹس کہتے ہیں سوسائٹی کے, اس کے مختلف فنکشنز ہوتے ہیں. بھائی معاشرے کا ایک فنکشن کیا ہے, معاشرے کا ایک فنکشن معاش ہے, لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ وسائل چاہیے ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے خود نہیں بنا سکتے. تو وہ کچھ وسائل تو خود بناتے ہیں, باقی وسائل خرید لیتے ہیں. اس نظام کو ہم کہتے ہیں معاش. کہ مثال کے طور پر میں خود کھیتی باڑی کروں گا اور کھیتی باڑی سے جو میرے ہاتھ میں آئے گی فصل اسے بیچ کر میں کپڑے خریدوں گا, میں جوتے خریدوں گا. اس نظام کو ہم کہتے ہیں معاش. اس کو آپ اقتصادیات کہتے ہیں, آپ اس کو اکنامکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سوشلزم کی بنیاد اس پر تھی کہ معاشرے کے اندر جو مختلف سیگمنٹس ہیں جس میں سے ایک معاش ہے, ایک ثقافت ہے, ایک سیاست ہے, ایک لوگوں کا عقیدہ ہے, وہ کہتے تھے کہ ساری باتیں فضول ہیں. ان کا عقیدہ کیا ہے, ان کی سیاست کیا ہے, ان کی ثقافت کیا ہے, ان کا دین کیا ہے, یہ سب باتیں فضول ہیں. وہ کہتے تھے سب سے اہم معاش ختم. معاش سب سے اہم. سوشلزم کا کہنا یہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ کہتے تھے کہ جو جتنی معاشرہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, ایک معاشرہ اچھا ہے, ایک معاشرہ برا ہے, ایک معاشرہ ترقی یافتہ ہے, ایک معاشرہ پسماندہ ہے, یہ سب مختلف مذہب ہیں, مختلف دین ہیں, مختلف ثقافت ہیں, مختلف سیاستیں ہیں, یہ سب باتیں ضروری ہیں. اصل کیا ہے؟ وہ کہتے تھے اصل یہ دیکھو اس کی اکانومی کیا ہے, اس کی اقتصاد کیا ہے, اس کا نظام معیشت کیا ہے. اس نظام معیشت سے آپ کو پتا چل جائے گا یہ معاشرہ اچھا ہے یا برا ہے. اب چاہے وہ اسلام کا ماننے والا ہو, چاہے وہ عیسائیت کا ماننے والا ہو, چاہے وہ کسی خدا کو مانے, چاہے خدا کو نہ مانے. وہ کہتے تھے یہ سب باتیں تیار ہیں, اصل معاش ہے. اچھا اصل معاش ہے, اب میں تھوڑا سا آپ کو اور تھوڑا سا ڈیزائن لے کے جاؤں گا. معاش کا اصل کیا ہے؟ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ تو کہتے تھے معاش میں اصل پیداوار کی وسائل, مینس آف پروڈکشن, پیداوار کے وسائل ہوتے ہیں, یہ سب سے اہم ہوتے ہیں. جس کے ہاتھ میں پیداوار کے وسائل ہوتے ہیں وہ پورے معاشرے کو کنٹرول کرتا ہے, اور جو پورے معاشرے کو کنٹرول کرتا ہے وہ اس کی مدد بناتا ہے, وہ اس کے اخلاق بناتا ہے, وہ ثقافت بناتا ہے, وہ سب کچھ بنا دیتا ہے. جو سوشلزم نظریہ تھا یہ کہتا تھا سب کچھ معاش پر ہے, اور معاش میں سب سے اہم مینس آف پروڈکشن ہے. مینس آف پروڈکشن کیا ہے؟ جو زمانہ کھیتی باڑی کا زمانہ تھا اس میں زمین, ہل, یہ سب چیزیں. جو زمانہ شکار کا زمانہ تھا اس میں شکار کرنے کا نیزہ, تیر, بھالا, یہ سب چیزیں. جو زمانہ مثال کے طور پر کیپیٹلزم کا آیا تو انہوں نے کہا مینس آف پروڈکشن کارخانے, جس کے ہاتھ میں یہ ہوگا اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا. یہ ایک نظریہ تھا. اب معاملہ تقریباً اختتام پذیر ہو گیا. دنیا بھر کے اندر اس نظریے کے اوپر جتنی حکومتیں بنی تھیں سب کی سب تقریباً ختم ہو گئیں, اور جو کہتے رہے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں ان سب میں بھی نام کو چھوڑ کر باقی سب کا سب اس نظریے کے خلاف کرنا ہے. اس معاملے کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. البتہ ہمارے گھر مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو دنیا میں پٹ پٹا چکا ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں اب چلنے کی طرف آنا ہوتا ہے. یہ پرانے زمانے کی ریل گاڑیوں سے لے کر, بسوں سے لے کر نظریات تک ہمارے ساتھ داستان یہی ہے. جو دنیا میں ریل بن چکی ہوگی وہ ہمارے یہاں لگ جائے گی نہیں, اور جو دنیا میں بس ختم ہو چکی ہوگی وہ ہمارے یہاں نہیں آ جائے گی, اور جو دنیا میں نظریہ آپسنیٹ ہو چکا ہوگا جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, اس کے پٹ پٹانے کا سب کو یقین ہو چکا ہوگا, وہ پھر ہمارے یہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں ایک اور نظریہ ہوں. وہ ایک اور نظریہ مجھے پرانی داستان ہوتی ہے کہ وہاں پٹ چکی ہوتی ہے, یہاں پہ اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. یہ نظریہ ختم ہو چکا ہے, سب نے مان لیا کہ ہاں اس میں دم نہیں ہے. اچھا اب دم معاشرے کی کس چیز کے اندر ہے؟ معاشرے کے اندر اساس کیا ہے, بنیاد کیا ہے, جس کو اگر آپ نے ہاتھ سے پکڑ لیا تو پھر کافی چیزیں صحیح ہو جائیں گی. ایک دو مثالیں عرض کروں گا. درود محمد والے جب بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی معاشرے کے اندر جو اصل ہوتا ہے نا وہ لوگوں کا برتاؤ ہوتا ہے, لوگوں کا بیہیویئر ہوتا ہے, لوگوں کا رویہ کیا ہے, لوگوں کا دیکھنے کا طریقہ کار کیا ہے, یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں. آپ دنیا کو کس انداز میں دیکھتے ہیں اس سے پتا چلے گا آپ کا نظام کیسا ہے. آپ آخرت کو کیسے دیکھتے ہیں اس سے پتا چلے گا آپ کا نظام کیسا ہے. آپ کے نزدیک محنت کی تفسیر کیا ہے, آپ کے نزدیک جائز کمائی کسے کہتے ہیں, آپ کے نزدیک کامیابی کسے کہتے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے, اور ہمارے نزدیک مجھے جو سمجھ آتا ہے یہ اہم نظریہ ہے. اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کے پاس میوزک پروڈکشن کارخانے یا کھیت ہے, اس سے فرق نہیں پڑے گا. اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ مثالی طور پر آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں یا سائیکل کے اوپر سفر کر رہے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑے گا. حتیٰ اس سے یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ ماڈرن ہیں یا نہیں. آج سب چیز کہیں اور پر ہے. میں ذرا سا رک کر ایک جملہ آپ کی رد درج کروں. دیکھیے ہم لوگوں کے پاس بہت ساری اصطلاحات ہیں, ترجمہ ہمیں پتا ہے شاید, اصل معنی نہیں ہوئے, اس میں کنفیوز ہیں. تو نہیں معلوم ہوگا تھوڑا سا کنفیوز ہیں. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. بھائی ایک آدمی بالکل جاہل جڑ ہے, آداب وغیرہ کچھ نہیں جانتا ہے, لوگوں کے سامنے بیٹھتا ہے, الٹ سیدھی حرکتیں کرتا ہے, یہ آپ کے خیال میں ماڈرن ہے یا پسماندہ ہے؟ اس کو آپ ماڈرن کہیں گے کیا؟ نہیں کہیں گے نا ماڈرن. یہ پسماندہ انسان ہے. پھر کون آپ کہیں گے کہ بھائی یہ غیر مہذب انسان ہے؟ پہلی بھی آپ کا انسان سویلائز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, یہی جانے جڑ انسان بہترین تھری پیس سوٹ پہن لے, ایپل کا آئی فون نکالے اپنی جیب میں ڈال دے, بہترین لیپ ٹاپ بغل میں دبا دے, اور جناب یعنی بہترین فور ویلر گاڑی کے اوپر بیٹھ جائے, وہ چاہے جڑ انسان. اب یہ ماڈرن ہو گیا یا نہیں ہوا ہے؟ دنیا کی نظروں میں یہ ماڈرن ہو گیا ہے. اور آپ کیا کہیں گے؟ ابھی نہیں, ابھی ماڈرن نہیں ہوا ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا بھائی اس کے پاس بہترین فون ہے, بہترین لیپ ٹاپ ہے, بہترین کپڑے ہیں, بہترین گاڑی ہے, اب اس کے ماڈرن ہونے میں کیا بچا ہے؟ آپ کہیں گے یہ سارے وسائل ہیں جو ماڈرن ہوئے ہیں, اس کا دماغ ماڈرن نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ترقی وسائل سے نہیں ہوتی ہے, ترقی دماغ سے ہوتی ہے. اصل نفس یہاں پر ہے, اصل نفس معاشرے کی یہاں پر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے الحمدار روڈ کے اوپر سارے گھر سب کے سب تمام لوگوں کو نئی ٹوٹا کروڑا دے دی جائے, سب کو جناب علی ہم لوگ 500 گز کہتے ہیں, آپ لوگ 5000 فٹ کہتے ہیں, 4500 فٹ کا گھر دے دیا جائے سب کو, دے دو سب کو, اٹھا کر دنیا کی بہترین مسائل دے دیں, کامیابی ہو گئی ہے؟ ترقی ہو گئی ہے؟ نہیں, یہ ترقی نہیں ہوئی. اہم ممکن ہے کہ ان سب کو دیکھ کر آپ کی ترقی کو روک لیا گیا ہو, آپ کو فقیر بنا دیا گیا ہو, جیسے کہ عربوں کے ساتھ ہو گیا ہے. ان کے پاس کسی کو نہیں ہے, لیکن کیا ترقی ہے؟ نہیں, ترقی نہیں ہے. اچھا پھر ترقی کیسے ہوتی ہے؟ میرا موضوع کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح اور تربیت میں ہمارا حصہ. ہمیشہ ذہن میں رکھے گا, میں ادھر ادھر کی کہانیاں سناؤں گا, لیکن ٹاپک وہی ٹاپک رہے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہے معاشرے کو ترقی کیسے دی جاتی ہے. مثلا آپ نے بے حساب پیسہ ایک معاشرے کے اندر پمپ کرنا شروع کر دیا ہے. صاف تیل ایک زمانے میں $9 فی بیرل تھا, ایک وقت آیا اچانک جا کر $40 فی بیرل ہو گیا, ایک وقت آیا تھا جب $146 پر بیرل ہو گیا تھا. کتنی کمائی اربوں کے پاس آئی ہوگی؟ بے انتہا کمائی آ گئی. اس سے موسم ہو گئے, ترقی یافتہ ہوں گے سر؟ نہیں, ترقی یافتہ کیسے ہوں گے؟ اگر آپ نے یہ دیکھ لیا, اب آپ نے آسانی سے ایک بات سمجھ لی ہے, وسائل سے کوئی کو ترقی نہیں کرتی, ذہن سے ترقی ہوتی ہے. پہلی ترقی ذہنیت سے ہوتی ہے. اب میں آؤں گا اپنے موضوع کی طرف. یہ جو ذہن سے ترقی ہوتی ہے, اس میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس میں ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے تاکہ ہم پھر وہ یاد کریں, تاکہ ہمیں پتا چلے بھائی ترقی ہوتی کیسے ہے. درود دیجیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات پتا چل گیا, ہمارے سارے جوانوں کے پاس بہترین موبائل ہو, ہم نے ترقی کر لی؟ نہیں. ہمارے سارے جوانوں کے پاس بہترین بائک اور گاڑیاں ہو جائیں, ترقی ہو جائے گی؟ نہیں. عجاب لگتا ان تمام باتوں کو مختصر کرتے ہوئے, ترقی کس سے ہوگی؟ ہم نے کہا بھائی ذہنیت سے ترقی ہوگی. ذہن میں کیا چاہیے, کیا چاہیے جس سے ترقی ہوگی؟ اب میں کیا کروں گا, پہلے پھر دوبارہ وہی کام کروں گا, چھوٹی چھوٹی باتیں کہیں گے, پھر پیچھے تک جائیں گے, ٹھیک ہے؟ اب تک میں ہر دفعہ بات کرنے سے پہلے پہلے ادھر سے چھوٹی سی باتیں لے کے چلیں, پھر آگے تک بڑھیں, پھر میں دوبارہ ایک چھوٹی سی بات کروں گا. لیکن چھوٹی بات بھی بہت چھوٹی نہیں ہے, یہ چھوٹی بات بھی دنیا کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. یہاں سے شروع کر دیں. دنیا میں جب پیرامیٹر بناتے ہیں, کہتے ہیں بھائی کوئی قوم ترقی آتا ہے یا نہیں ہے, تو ان چیزوں میں ایک انتہائی اہم چیز دیکھتے ہیں. نمبر ایک, تو اس قوم کو اپنے اوپر اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بھی قوم ترقی یافتہ ہوگی پہلی چیز میں سے ایک چیز آپ کو چاہیے ہوگی، اس قوم کو اپنے اوپر اعتماد ہے آیا یہ اپنے آپ کے اوپر بھروسہ کرتی ہے یا باہر دیکھتی ہے، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا دوسروں کی بے ساتھیوں کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، یہ کیسی قوم ہے؟ اگر قوم وہ قوم ہے جو کہے نہیں ہم خود کچھ کریں گے، ہم کسی کی بے ساتھی پہ نہیں چلیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، یہ قوم ترقی یافتہ ہونے کے لیے پہلی سیڑھی طے کر رہی ہے، یہ پہلی سیڑھی چڑھ رہی ہے۔ پہلی سیڑھی کیا ہے کسی قوم کے لیے؟ اعتماد نفس، اپنے اوپر اعتماد ہے یا نہیں؟ اگر یہ اعتماد نفس ہے تو دولت تعلیم اور مواقع اس کو فائدہ دیں گے، اور اگر اعتماد نفس نہیں ہے تو دولت تعلیم اور اپرچونیٹیز مواقع اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ پہلی چیز ہم کو چاہیے وہ کیا چاہیے؟ اعتماد نفس، آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہے یا نہیں؟ آپ خود کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا اب مشکل ہمارے ساتھ کیا ہو گئی، ہماری پوری قوم میں سکھانے کے جتنے ادارے ہیں وہ ہمارے بچوں کو ایک بات سکھا رہے ہیں، بیٹا تو نہیں کر سکے گا، کوئی اور کر لے تو کر لے، تو نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا بچہ شروع سے احساس کم ترین بنا رہا ہے، ہمارا بچہ شروع سے احساس محرومیت میں جا رہا ہے۔ اچھا یہ جو سوسائٹی سکھاتی ہے وہ کہاں سے سکھاتی ہے؟ آپ مطلب کہ صرف اسکول سکھاتا ہے؟ نہیں، اسکول ایک حصہ ہوتا ہے، ایک حصہ اسکول سکھاتا ہے، ایک حصہ خاندان سکھاتا ہے، ایک حصہ میڈیا سکھاتا ہے، ایک حصہ محلہ سکھاتا ہے، جس کو ہم پیئرز گروپ کہتے ہیں۔ بچوں کی تربیت میں ایک گروپ ہوتے ہیں جن کو ہم پیئرز گروپ کہتے ہیں، یہ پیئرز گروپ کون کون سے ہوتے ہیں جو بچوں کو سکھاتے ہیں؟ تعلیم، جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کا، تعلیمی ادارہ ہوتا ہے اس کا، خاندان ہوتا ہے، اس کے بعد محلے میں کھیل کود کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں اور میڈیا ہوتا ہے، یہ لوگ سب مل کر کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ سب مل کے اس کا کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ سب یہ سکھا رہے ہیں کہ تم نہیں کر پاؤ گے۔ اگر کسی قوم پہ اعتماد نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پیسہ فائدہ نہیں دے گا، اس کو علم بھی فائدہ نہیں دے گا، اس کو اپرچونیٹیز مواقع جو اس کو ملیں گے وہ مواقع بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ بس ایسا نہیں ہوتا، اگر میں اور آپ یہاں پر ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہماری قوم ترقی کرے دنیا اور آخرت کے اندر، اور اس کا بھی میں تھوڑا سا آپ کی خدمت خیال کرتا ہوں، ترقی کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے نزدیک ترقی دولت کام مال لگانا ہے، میں نے بھی آپ کی خدمت خیال کیا، یہ ترقی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، لیکن اصلی کامیابی اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پہلی سیڑھی ہے۔ اب کامیابی میں کیوں مانگ رہا ہوں، کیوں آپ کے سامنے اصرار کر رہا ہوں، اس کے اوپر تجھ اللہ درس کروں گا، درود بھیجے گا محمد والا۔ آپ دو بچوں کی مثال دوں گا آپ کو، بھائی ایک بچہ ہے اپنے گھر کے اندر ذمہ دار ہے، گھر کے کام کاج خوب اچھے طریقے سے کرتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی کام ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کروں گا، وہ کر دیتا ہے، گھر میں کام کاج نکلتے رہتے ہیں تو بچے کر کے نہ لگاتے، باپ تو ہر وقت نہیں لگا رہے گا، تو ایک بچہ ہے جو ذمہ دار بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کروں گا، وہ گھر کے کام کو نپٹا دیتا ہے۔ جیسے دوسرا ایک اور بچہ ہے وہ نہ صرف گھر کے کام کو نہیں نپٹاتا، اس کے کام کو نپٹانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، صحیح۔ ایک بچہ وہ ہے جو کچھ کماتا ہے اپنی زندگی بھی چلاتا ہے دوسروں کی بھی مدد کر دیتا ہے، ایک بچہ وہ ہے جو ہمیشہ اپنے بھائیوں سے مانگتا رہے گا، اپنے باپ سے مانگتا رہے گا۔ قرآن کریم اس کو کہتا ہے کل علی مولا، اپنے مولا کے اوپر ہمیشہ بوجھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک خاندان ہے، ایک گھر ہے، وہ دوسرے خاندان کے گھروں کی بھی مدد کرتا ہے، ایک گھر وہ ہے جو ہمیشہ دوسروں سے مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، صحیح ہے۔ ایک محلہ ہے جس میں سارے لوگ اس طبیعت کے کہ دوسرے ہمیں کچھ دے تو صحیح ہے، اور ایک محلہ وہ ہے جو کہتے ہیں ہمیں دوسروں کی بھی مدد کرنی ہے، صحیح ہے۔ فرق واضح ہے نا، ہم نے آپ سے ایک بات پوچھوں گا، عالمی شیعت کے لیے ہم پہلا کیس ہیں یا دوسرا کیس ہے؟ عالمی شیئر کے لیے دنیا بھر میں جو تشیع ہے اس کے لیے ہم پہلا کیس ہیں دوسرا کیس ہیں، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اور میں آپ کی خدمت سے جتنا عرض کروں گا، اگر پہلے ہے تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں فوراً منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ ہم پہلا کیس بنیں گے. صحیح، ہم عالمی تشیعوں کے لیے سپورٹ ہیں یا ان کے اوپر لائبلٹی ہیں، ہم کیا ہیں اس کا؟ اب میں اس کی ایک مثال دوں گا آپ کی خدمت میں. بھائی حزب اللہ اس کا عالمی تشیعوں پر بوجھ ہے یا عالمی تشیعوں کے لیے فخر کا سبب ہے؟ کوئی کہے گا کہ حزب اللہ بوجھ ہے؟ نہیں. مثلاً ایران کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے، یہ تشیعوں کے اوپر بوجھ ہے یا تشیعوں کے لیے مدد کا سبب ہے؟ نظر آتا بوجھ نہیں ہے کم از کم. ہم کہاں ہیں؟ اس کو خود سالو کیجیے گا، میں نہیں کہوں گا. صحیح ہے، لیکن میں آپ سے تب ایک جملہ عرض کروں گا، اگر پہلا نہیں ہے تو ہمیں فوراً منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ ہم پہلا کیسے بنیں گے. اور اگر آپ کو پہلا والا حصہ بننا ہے، پہلا والا کون تھا؟ جو دوسروں کے لیے مدد کے لیے آگے بڑھ رہا تھا. اگر ہمیں وہاں پہنچنا ہے تو پھر ہمیں فوراً ایک بات کرنی ہوگی، وہ یہ کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے کیسے ہوں گے. جب تک ہم بیساکھیوں میں کھڑے ہیں نا، ہم دوسروں میں بوجھ، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تاکہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں، ہم دوسروں کے اوپر لائبلٹی نہ بنے بلکہ دوسروں کے لیے سپورٹ کر سکو بن جائے. اگر ہم نے اس بات سے نکلنا ہے کہ ہم اب تک لائبلٹی بنے رہے ہیں، دوسرے ہماری مدد کریں، دوسرے ہماری مدد کریں، اگر اس سے باہر نکلنا ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. اچھا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا تو کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی کیا چیز چاہیے؟ اعتماد نفس. پہلی چیز جو چاہیے اعتماد نفس. اچھا، اب یہ مسئلہ ہے، یہاں پر جو ہمارے دشمن ہیں ان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ جس قوم کو ترقی کرنی ہوتی ہے ان کو پہلی چیز کیا چاہیے ہوتی ہے؟ اعتماد نفس. تو کیا کرتے ہیں؟ جب کسی قوم کو شکست دینی ہوتی ہے تو پہلے اسے پیسہ نہیں چھینتے، پہلے اسلحہ نہیں چھینتے، سب سے پہلے اس سے اعتماد چھین لیتے ہیں. اعتماد چھین لیتے، اعتماد چھیننے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اسے چھوٹی چھوٹی ناکامیوں میں مبتلا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ناکامیوں میں مبتلا کرتے ہیں. جب وہ قوم چھوٹی چھوٹی ناکامیوں میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کے اندر کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہے ہم بار بار ناکام ہو گئے، اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اس کا اپنا جو، اگر میں ایک لفظ استعمال کروں، قومی وقار، قومی وقار مشروع ہو جاتا ہے. قومی وقار مشروع ہوتا ہے جیسے یہ کام ہوتی ہے، یہ قوم شکست کھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اسے کوئی بھی شکست دے سکتا ہے، اسے شکست دینا مشکل کام نہیں. لیکن اگر قوم کے اندر اعتماد باقی رہے اور چھوٹی چھوٹی شکست کو آزمائش سمجھے اور یہ سمجھ جائیں کہ ہمارے لیے منصوبہ بنایا گیا، ہمارے لیے جال بچھایا گیا، ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے، اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا ہے، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. بس قوموں کی فتح میں، قوموں کی ترقی میں، قوموں کی کامیابی کے اندر پہلی چیز پیسہ نہیں ہے، پہلی چیز اسلحہ نہیں ہے، پہلی چیز طاقت نہیں ہے، پہلی چیز اعتماد ہے. یہ فکر ہے کہ ہم نے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا ہے. درود بھیجیے گا محمد علیہ وسلم. اچھا، اب آپ جو کچھ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہوگا اس کا جائزہ لیجیے گا. ہمیشہ اپنے آپ سے لیجیے گا، کون ہمیں اعتماد دے رہا ہے، کون ہم سے اعتماد چھین رہا ہے. ہمیشہ دیکھیے گا. مثال کے طور پر میں ایسی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ماشاءاللہ یہاں پہ جو لوگ تشریف کرنا ہے یہ صرف طالبان اولاد ہیں، کافی لوگ. آپ کا بچہ آپ کے سامنے وہ غلطی کرتا ہے، آپ کا بچہ آپ کے سامنے غلطی کرتا ہے. اچھا، اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ ہٹلر کے جانشین بنے اور مارنا شروع کر دیں. میں اس کو مذاق نہیں کہتا ہوں کہ ہٹلر کا جانشین بنا ہوگا، مارنا شروع کر دیجیے. اچھا، اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کے بچے کو؟ آپ کے بچے نے جو غلطی کی ہے اب وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، دوبارہ اس سے بڑی غلطی کرے گا. اچھا، آپ کہیں گے نہیں، میرے خوف کے نتیجے میں آئندہ نہیں کرے گا. نہیں، یہ خوف کے نتیجے بعد ختم ہو جائے گا جب وہ بڑا ہو جائے گا. جب وہ بڑا ہوگا تو اب اس سے بڑی غلطی کے لیے تیاری کرے گا. کیوں؟ پہلے تو کمزور تھا، اب وہ طاقتور ہے، اس سے کام نہیں ہوگا. اچھا ایک اور راستہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا کہ مارا تو نہیں لیکن آپ نے 10-20 جملے ایسے بولے کہ بھائی تو جب سے پیدا ہوا ہے نا تو نکما ہے, جس دن سے تو پیدا ہوا ہے گھر میں بدبختی آئی اور روشنی آئی, صحیح ہے؟ آپ نے کیا کر دیا ہے, اس کے اعتماد کو آپ نے پانی پانی کر دیا ہے. ابھی بڑا آدمی کرنے والا ہے یہ اس کا اعتماد آپ نے توڑ دیا ہے. آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ کو اپنے بچوں کی غلطیوں پر اسلام تو کرنی ہوگی لیکن اعتماد ختم نہیں کرنا ہوگا, اعتماد اس کا باقی رہنا چاہیے ورنہ وہ ناکارا ہو جائے گا ہمارے لیے, آپ کے لیے بھی ناکارا ہو جائے گا. اتفاقا بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہماری پوری قوم کے اعتماد کو سلب کر دیا گیا, قوم کے اعتماد کو سلب کر دیا گیا. آپ مسلسل دیکھیں گے آپ کو معمولاً پاکستانی قوم کی اچھائیاں سننے کو ملیں گی یا برائیاں سننے کو ملیں گی, برائیاں کون اچھائی سنا رہا ہے اس کا, بہت ریئر کوئی ہوگا جو پاکستانی قوم کی اچھائیاں سنائے گا آپ کو. کیوں نہیں سنا رہے آپ کو, کیا آپ کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے پاکستانی قوم کے اندر؟ میں آپ کی انگلیوں میں گنوں گا تو اتنی اچھائیاں گنوا سکتا ہوں کہ میں آسانی سے کہہ رہا ہوں پاکستان کیوں کر لے گا آپ کو, اور ہماری دنوں کا کس قوم میں اچھائیاں کریں, یہ کیوں کر رہے ہیں سر اعتماد کو چھین لیجیے. اچھا آپ کو کیا کرنا ہے, اب کسی میں چھوٹی سی ایک بات دیکھ لیجیے, جب ابھی تو آپ کے یہاں بجلی کم جا رہی ہے, لاہور میں کتنے گھنٹے بجلی جائے گی؟ 12 گھنٹے. میں خود دیکھ کے آ رہا ہوں, اسلام آباد میں بھی دیکھا ہے لمبی لمبی بجلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا جب یہ بجلی جاتی ہے اور انسان بے بس ہو جاتا ہے تو اس کا اعتماد بنتا ہے یا ٹوٹتا ہے؟ ٹوٹ جائے گا. وہ آدمی سوچے گا کہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اپنے آپ کو زندگی کی ایک بنیادی ترین سہولت دے سکوں, اس سے باپ کا اعتماد بنے گا, ختم ہوگا, ختم ہو جائے گا. بہت سادہ سی ٹرکس کر کے وہ ہماری قوم سے سب کچھ چھین سکتے ہیں. اچھا اب مشکل ہمارے پاس یہ کہ ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہے, پہلی جگہ جہاں سے شروع کرنا ہے مجھے. اچھا اپنا آپ اور بات نہیں ہوگا, اب اس کے پیچھے بھی جاتے ہیں, یہ وہ جگہ ہے جو دنیا بولتی ہے, اب ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں اپنے دین کے ذریعے سے. میں ایک سوال اٹھاؤں گا, اعتماد آتا کیسے ہے, اعتماد آتا کیسے ہے؟ اب اس کے اوپر کچھ نکات درج کروں گا تیزی سے تاکہ آپ کا وقت بہت زیادہ نہ لگے. درود بھیجے محمد والے, حضرت آپ اس طرح سے لیتے ہیں, پر کرنا ایک آدمی ہے اس کی زندگی میں مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ راستہ کوئی نظر نہیں آتا, کوئی راستہ نظر نہیں آتا, مشکلات پہ مشکلات, کوئی رائے حل سمجھ میں نہیں آتا. اگر کوئی رائے حل سمجھ میں نہیں آتا اس کو, مشکلات بے انتہا ہیں, کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے. اور اب دو قسم کے انسان کو سوچتے ہیں, ایک وہ ہے جو خدا کو یقین کی حد میں مانتا ہے اور ایک وہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا ہے, ان میں سے کون سا آدمی آخر تک جد و جہد کرے گا؟ جو خدا کو مانتا ہے وہ کرے گا یا جو خدا کو نہیں مانتا وہ کرے گا؟ ہم آسانی سے سوچ سکتے ہیں, جو خدا کو نہیں مانتا نا وہ ایک جگہ پر آ کر کہے گا اب میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے, اگر میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے تو میرے سوا کوئی ہے بھی نہیں جو میرے کام آئے, معاملہ ختم ہو گیا. اس کو ہم کہتے ہیں سرنڈر کرے گا. اچھا اگر واقعی خدا کو مانتا ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو لفظ مسلمان ہے, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو واقعی خدا کو مانتا ہے وہ کیا سوچے گا؟ کہتا حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو, لانے والا تو خدا ہے, نکالنے والا بھی خدا ہے. خدا کے ارادے سے آ جائے خدا اپنے ارادے سے نکال نہیں سکتا, سرنڈر نہیں کرے گا, تسلیم نہیں ہوگا. اور اس کی نشانیاں ہمارے سامنے دنیا میں بہت ہیں, اور ماشاء اللہ ہم لوگ اہل بیت کے ماننے والے. آپ خود بتائیں اگر خدا پہ یقین نہ ہوتا تو خاندان سید الشہداء کو تسلیم نہیں کر دینا چاہیے تھا. اصل ایک موقف میں بہت عجیب دکھا, کہنے لگا مجھے سید الشہداء کی شہادت سے اور ان کی قربانی سے ایک بات پتا چلی ہے, وہ یہ کہ خدا ہے. کسی نے کہا بھائی یہ کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا اگر خدا نہ ہوتا تو امام حسین جیسا عقل مند یہ قربانی نہیں دے سکتا تھا. اگر خدا نہ ہوتا تو ایک انسان کو کیا سننا چاہیے تھا کہ بھائی میں بھی گیا, میری اولاد بھی گئی اور سب اسیر بن گئے, اب بچنے کا امکان کہاں ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں, کس کی نہیں کر رہا ہوں؟ تو اس نے جو سید الشہداء نے قربانی دی ہے یہ خود ایک بات بتا رہی ہے سید الشہداء کو خدا کی یقین ہے. اور اتنا عقل مند آدمی اگر خدا کی یقین نہیں کھا رہے اس کا مطلب خدا ہے تو اس کو یقین ورنہ نہیں ہونا چاہیے. اس نے اس طرح سے دیکھا. بس یہ جو قوم کا اعتماد ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اگر خدا کو نہ مانے تو یہ اعتماد ہاتھ سے بہت آسانی سے نکل جاتا ہے. لیکن اگر قوم خدا پر یقین رکھے یہ اعتماد ختم نہیں ہونا چاہیے, یہ اعتماد ختم نہیں ہونا چاہیے. اور اذان محترم نام کی نظر میں ایک اور کوشچن آس کروں, ہم جس مکتب کے ماننے والے ہیں ایک وقت اس مکتب پہ آیا تھا جب اس کے ماننے والے دس انگلیوں کے برابر بھی نہیں تھے. امام اول کے گھر پہ حملہ ہوا تھا, دس آدمی نہیں تھے امیر المومنین کا دفاع کرنے کے لیے آئے. ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں, ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں جس کے امام کی لاش کو پامال کیا گیا تھا. دو مرد نہیں تھے جو لاش کو بچا سکے, ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں جس مکتب کے امام کا لاشا پامال ہو, دو مرد بچانے والے نہ ہوں. آج دنیا میں کوئی چپا نہیں ہے نہ سے یا حسین کی آواز نہ آتی, ہم یہاں تک کیسے پہنچے, یہاں تک کیسے پہنچے؟ اگر خدا نہیں تھا تو ہمارا کوئی امکان تھا یہاں تک آنے کا؟ ہم لوگ آئے ہی خدا کے ذریعے سے, یہ کوئی امکان نہیں تھا ہمارے پاس. اصل میں جو اتنی بڑی تاریخ آپ کی رکھنا تاز کر رہا ہوں, 30 سال پہلے 35 سال پہلے جو کچھ ہم تھے ان کو ہی صرف مقابلہ کروں تو مجھے نظر آتا ہے 35 سال خدا نے ہماری نصرت کی. 35 سال پہلے ہم لوگوں کا نام نہیں تھا کہیں پر. میں بار بار اس جملے کو دہراتا ہوں, ایسا پاکستان کے اندر ہمارا مقام بدقسمتی نے یہاں پہ پہنچا ہوا تھا کہ چیلم جیسے دن تمام خبروں کے بعد آخری جملہ جو ٹویٹر پڑھتا تھا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سنا ہے, آخری جملہ پڑھتا تھا آج سیدنا امام حسین کا چیلم عقیدت اور احترام سے منایا گیا. یہ ہماری رپورٹ تھی دنیا کے اندر. اب اس وقت کیا ہے؟ پوری دنیا کو پتا ہے ہم کون ہیں, پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہی طاقت ہے, پوری دنیا کو پتا ہے ان سے جنگ کر کے جیتا نہیں جا سکتا, یہ پوری دنیا کو پتا ہے. اس وقت اگر ہو سکتا ہوتا تھا نا تو اب تک امریکہ مار چکا ہوتا, اب تک گھس چکا ہوتا جنگ کرنے کے لیے. کیوں نہیں ہوتا ہے وہ پتا ہے, اس سے جنگ کر کے نہیں لڑ سکتے, جیت نہیں پائیں گے. اچھا یہ جو کچھ ہے یہ سب ایک بار بتا رہا ہے, خدا کے یقین نے اب تک بچایا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا, کتنے ہی گندے حالات کیوں نہ ہوں ہمارے برے حالات کربلا سے زیادہ خراب نہیں ہوتے, کربلا سے زیادہ خراب نہیں ہوتے. اور کربلا میں عورتوں نے بھی اعتماد ختم نہیں کیا تھا, ہم کیوں اعتماد ختم کریں؟ الحمدللہ ہم جوان ہیں, ہمارے پاس جوان ہے, ہمارے پاس مان ہے, ہمارے پاس جوش ہے, ہمارے پاس جذبہ ہے. ہم نے سید الشہداء کی کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. پوری دنیا کے اندر یا حسین کا نعرہ ہمیں بتا رہا ہے کہ فوجدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ڈرو نہ خوف کا, ہم تمہیں آلاؤ ان کو تم ہو گئی. ایسا مسلم یہ اعتماد نفس آپ کو چاہیے اس پر قوم کی سزا تھا. اور دشمن کو پتا ہے کہ یہ اگر آپ کو نصیب ہوتا ہے پھر آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا, آپ کو یہ اعتماد دینا چاہیے. اور یہ اعتماد کے نام کہاں سے حاصل ہوگا؟ میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں, تھوڑا سا اپنی تاریخ کو مطالعہ کر کے آپ کو بہت اعتماد دے جائے. بھائی ہم لوگوں کے بارے میں مشہور ہے پاکستان میں 15 سے 20% ہے, چلو جتنے بھی ہیں میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, ہمیشہ سے 15% ہیں, ایک ہمارا سر 0 تھے, یہاں تک کیسے آ گئے؟ یہاں تک کیسے آئے؟ کچھ لوگوں نے محنت کی تھی نا یہاں تک آئے. یہ سب باتیں ہمیں سکھا رہی ہیں ہمت نہیں ہارو, مضبوطی سے چلے رہے اپنے کام کو کریں. اچھا اپنے کام کو کیسے کریں, میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. قوم کی تعمیر کے لیے بنیادی ترین جو نقطہ تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, سب سے اہم چیز جو چاہیے اعتماد کے نفس چاہیے, اور اعتماد کے نفس کی خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, قوم کی برائیاں مت کریں, قوم کی برائیاں مت کریں. آپ اس کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں, اس کی روحیے کو پامال کر رہے ہیں. میں نے ایک طالب علم ہونے کے ناطے ایک بات سیکھی ہے, میں قوم کی برائی نہیں کروں گا, اور میں گارنٹی جاتا ہوں کہہ رہا ہوں اگر میرے سامنے پاکستان سے باہر کوئی قوم کی برائی کرتا ہے نا تو میں قوم پاگل رہتا ہوں. میں کہتا ہوں تمہیں حق نہیں ہے پاکستان کی قوم کے بارے میں جملہ بولو, تمہیں اتنی طاقت نہیں کہ پاکستان کھڑے ہو کر اس کا دفاع کرتے, یہ قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی, مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے کھڑی ہوئی, تم تو پاکستان میں چلے گی رہتے ہیں تو میری مصیبت کے اندر جیسا بھی تھا مقابلہ کرو چلاؤ. تو آپ قوم کی برائی مت کریں, قوم اچھی قوم ہے, اور الحمدللہ بھی گزشتہ چند مہینے کے حالات میں اس قوم کی عجیب و غریب صلاحیتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. یہ جو چند دن اس قوم نے جھیلے ہیں دو دفعہ, یہ پاکستان کی کوئی اور نسل کا قوم قبیلہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا جو علی گڑھ کے جانے والوں نے کبھی دکھایا. قوم اچھی قوم, اس کے اوپر اعتماد کریں. اچھا اس پہ اعتماد کرنے کے لیے کیا کریں, یہ چند پوائنٹس میں نے ایک بنیادی ترین پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیا, اب تیزی سے کچھ چیزیں عرض کرنی ہے تیزی تیزی سے تاکہ پھر میں کہتا ہوں آپ کو پھر بھی نکلے چلا جا رہا ہے, لیکن پھر بارہ کے چند پوائنٹس بہت ضروری آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. ضرور بھیجے گا محمد والا کل میں آپ کو ایک پوائنٹ سمجھا چکا ہوں, کوشش کر کے موقع سمجھا چکوں سکوں کہ قوم کی برائی نہیں کیجیے گا, قوم کی برائی نہیں کیجیے. میں آپ کو ایک جملہ عرض کروں, میں نے ایک اسکول کھولا دوستوں کے ساتھ مل کے, اس اسکول کو لیڈ کرتا تھا. اگر کوئی میرے سامنے میرے اسکول کی برائی کرتا تھا نا تو میں اسے کہتا تھا دیکھو یہ اسکول نا میرا چائلڈ ہے, یہ میرا بچہ ہے, میرے سامنے میرے بچے کی برائی نہیں کرو, اس کو بہتر بنانے کے لیے کوئی طریقہ ہوتا. آپ قوم کی برائی نہیں کریں, قوم کو بہتر بنانے کے لیے کوئی طریقہ ہوتا. اس قوم کی برائی مت کرو, اس نے بہت قربانیاں دے دی, اس نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں, اس کی زحمتیں کم نہیں ہوتی دشمنوں کے سامنے, لیکن یہ ڈٹے ہوئے ہیں, آپ اس کی برائی نہیں کر سکتے. اگر خرابی ہے نا ڈکب کیا کوئی خرابی نہیں ہے, خرابی ہے خرابی کو بہتر بنانے کا طریقہ سوچو, یہ چیلنج ہے ہمارے سامنے. اگر میرے بچے کے اندر خرابی آپ مجھے آ کر کیا تیرا بچہ یہ ہے تیرا بچہ یہ ہے تیرا بچہ یہ, مجھے خوشی ہوگی کیا؟ اب آپ کی حضرت میں کرتا نا آپ کی حضرت عرض کروں, یہ جو حکومت امت اسلامیہ کی برائیاں کرتے رہتے ہیں نا اللہ کے رسول کو خوشی نہیں ہوگی اس سے. فرمایا تھا انا و علی ابوا ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں, کسی باپ کو خوشی نہیں ہوتی اس کی بچے کی برائیاں ہوتی رہیں. آپ کو برا لگ رہا ہے صحیح کرنے کی ترکیب بتاؤ, تو اپنے قوم کو اعتماد دوں. یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا نا, اگلا پوائنٹ کیسے اعتماد دیں, ایک کام کریں, آپ جو کام کر رہے ہیں اچھے طریقے سے کر کے دکھا دیں, آپ کی قوم کو بہت اعتماد آئے گا. جو کام کر رہے ہیں اچھے طریقے سے کریں, مثال کے طور پر آپ نے ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں گاڑی ڈرائیونگ کر رہے ہیں نا, اچھے طریقے سے کرو, طریقے سے ڈرائیونگ کرو, جو کام کر رہے ہیں طریقے سے کریں. آپ نے جلوس نکالنا ہے طریقے سے نکالو, دیکھو نظم و ضبط سے کیسے نکلتا ہے. اور اگر ہم یہ نہیں سیکھ رہے دنیا سیکھ رہی ہے تو ہم گھاٹے میں ہیں, کیوں؟ ہمارے مولا نے کہا تھا کہ مجھ سے یہ سیکھو. امیر المومنین ایک موقع کے اوپر جمع کرتے ہیں اپنی اولاد کو, فرماتے ہیں کہ میں تم کو وصیت کر رہا ہوں جو غائب ہے ان تک بھی پہنچانا, اور ورنہ ان کو بھی وصیت کر رہا ہوں جن کو میرا لکھا ہوا ملے گا. اور یہ جملے نہجو بلاغہ کے اندر لکھے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے امیر المومنین ہمیں بھی وصیت کر رہے ہیں. کیا لگا وصیت کا کرنا ہے, اوصی کم بتقوی اللہ و نظم امر کو, اپنے کاموں کو نظم کرو. نظم امر, امر ولایت سے لے کر امر زندگی تک سب کے اوپر ہے, اپنے کاموں کو نظم کرو, ایسے سب کاموں کو نظم کرو. آپ جو کام جانتے ہیں منظم طریقے سے انجام دیں. یہ جو پسند آپ ریلیز کی کمپنی اور بڑے بڑے واقعات ہوتے تھے مثلا تعلق کا تو جب ہم جا کر پوچھتے تھے کہ مولانا صاحب یہ پبلک تو جمع ہو گئی ہے اب آگے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ, کیونکہ ان کو ہم نے لے کے چلنا ہے, دو دن بیٹھنا ہے, تین دن بیٹھنا ہے, اب ہوگا کیا, کرنا کیا ہے؟ ہم سے کہتا تھا سب سے پہلے کام کر لو ان کو منظم کر دو. دشمن تیزاب سے اتنا ہی ڈرے گا جتنا نظم و ضبط سے ڈرے گا. یہ ہمارے نظم و ضبط سے ڈریں گے. اور عجیب باتیں بعضوں بات نظم و ضبط کے چیپٹر میں ہوتی تھی, واقعات بات سے بہت عجیب ہو رہی ہوتی قوم کے اندر, یہ بھی ہے. تو آپ دوسرا کام جو میں آپ کے اعتماد دلانا ہے آپ کو, تو اس اعتماد کو دلانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ جو کام کریں اچھی طریقے سے کریں, جو کام کریں اچھے طریقے سے کریں. اور ایک بار پوائنٹ رس کرتا چلوں, ضرور دیجیے گا محمد والا ایک پوائنٹ ہو گیا اعتماد. اعتماد کے لیے کیا برائی مت کرو, خرابی کی اصلاح کا طریقہ بتاؤ, برائی مت کرو. دوسری بات ہوئی جو کام کریں اچھے طریقے سے کریں, نظم و ضبط کے ساتھ کریں. اچھا اس دوسرے پوائنٹ کو کم از کم آدھا پونا گھنٹہ ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, صحیح, لیکن ٹائم کو بچانا ہے, کسی طرح سے ابھی بہت ٹائم ہو رہا ہے. تیسرا پوائنٹ لینے والے مت بنو, دینے والے بنو. آپ مت کوشش کریں مجھے کچھ لینا ہے, اصل یہ خدا نے اتار کی رضافیت کی حضور کے خلاف. خدا نے ہمیں اپنا بندہ بنا کر بھیجا ہے, ہمیں چھیننے والا بنا کے نہیں بھیجا ہے, اس رزاق نے ہمیں دینے والا بنا کر بھیجا ہے. ہم رزاق خدا کے نمائندے ہیں, قابض خدا کے نام اللہ تعالیٰ کے نمائندے نہیں ہیں, ہمیں خدا نے دینے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ کو اپنے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوشش کرنی ہے مجھے دینے والا بننا ہے. اچھا آپ کہیں گے میں بھائی سب کو دیتا رہوں گا تو میرا کیا ہوگا؟ آپ کو دینے والا خدا ہوگا, ہم خدا دے گا. آپ جو کوشش کر رہے ہیں مجھے کہ مجھے کچھ دینا ہے. اچھا کچھ دینے میں کیا دینا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کچھ دینا ہے, لوگ کہتے ہیں لوگ جنتا مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں, جنتا نہیں دینا ہے, طاقت دینی ہے, صلاحیت دینی ہے. میں کسی محلے میں ایک دفعہ کراچی میں تھوڑا سا بھائی علاقہ, وہاں میں نے کہا بھائی دینے والا ہونا چاہیے, تو وہاں خواتین کا اجتماع تھا, انہوں نے ایک دو بہنیں کری, انہوں نے کہا مارا تھا ہمارے پاس بہت کچھ نہیں ہے, ہم کسی کو کیا دیں گے, ہمارا ہے ہی نہیں. تو میں نے اسے کہا, اور اپنی زندگی کو بھی یہی سمجھتا ہوں, میں نے اسے کہا بہن یہ بتاؤ دعا دے سکتی ہو؟ دعا تو دے سکتی ہو نا, دعا دے دوں. اس قدر دینے کا کچھ نہیں جا رہا نا بھائی, ان کو دعا دینے کا کچھ جاتا ہے کیا؟ دعا تو دے دو کم از کم, ٹھیک ہے. اور کیا دے سکتے, میں اپنے لیے سوچتا ہوں, میں سفر کریں, میں کہیں کسی مشکل میں پھنسا ہوں, میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. ایک آدمی میرے سامنے گزرا ہے, میرا جیسا پریشانی کا مارا ہے, مسکرا کے دیکھ کر ہنسی دے سکتا ہوں, خوشی دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا؟ یہ بھی نہیں دیتا. میں خوشی دوں گا, خدا یہ خوشی پلٹا کے میرے سینے پر بھی لے کے آئے. آپ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, جو آپ دوسروں کو دیں گے نا وہ خدا آپ کو واپس دلوائے گا, خدا آپ کو واپس دلوائے گا. آپ دوسروں کو احترام دیں گے تو خدا کیا دلوائے گا؟ بے عزتی دلوائے گا؟ نہیں, آپ نے احترام کیا نا خدا آپ کو احترام دلوائے گا. اور خدا نے کہا اگر میں نے کسی کو بے عزتی کی ہے پھر اب مجھے بے عزتی ملے گی, کیوں میں نے بے عزتی دی ہے. اگر میں نے کسی کو نفرت کی ہے مجھے نفرت اٹھانی پڑے گی, اگر میں نے کسی کو بوک دیا ہے مجھے بوک اٹھانا پڑے گا, اگر میں کسی کو دوستی دوں گا خدا مجھے دوستیاں دلوائے گا, اگر میں کسی کو اچھائی دوں گا خدا مجھے اچھائی دلوائے گا, میں کسی کو مدد دوں گا خدا مجھے میری مدد کروائے گا. یہ دنیا کا دستور ہے, خدا نے اس دنیا کو خلق کیا ہے. جو آپ خود لینا چاہتے ہیں وہ پہلے دینا شروع کر دیں. اچھا آپ ایک اور مشکل ہم لوگ کے ساتھ ڈرامہ ہے, ایک اور ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ, ہم لوگ سوچتے ہیں پہلے کوئی مجھے دے پھر میں دوں گا, دوں گا لیکن پہلے وہ مجھے دے پھر میں دوں گا. کہاں سے شروع کر رہے ہوتے ہیں, پہلے وہ دے پھر میں دوں گا. ہم اس کے لیے ایک عجیب مثال دی کسی نے, ریت کال میں نے پڑھا تھا, کہنے کا فرض کریں آپ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں سردیاں گرم ہوتی ہیں. مثال ایسی ہے, فرض کریں جگہ سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے, لکڑیاں ڈالتے ہیں آگ جلاتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ آگ جلاتے ہیں تو آپ کو کیا ملتی ہے؟ آپ کو حرارت ملتی ہے, ہیٹ ملتی ہے, ٹھیک ہے. اب ایک بات سوچتے ہیں, میں اس جگہ کے سامنے بیٹھا ہوں جہاں پہ مجھے لکڑیاں جلا کر آپ حرارت دینی ہے, اور میں اس سے کہتا ہوں پہلے تو مجھے حرارت نہیں دے، لکڑی ڈالوں گا، ہوگا کہ نہیں؟ وہ نہیں کرے، میں چاہے سردی میں مر رہا ہوں پہلے مجھے حرارت نہیں ملے گی، پہلے میں نے لکڑی ڈالنی ہے اس کے بعد حرارت ملے گی. ہم لوگ الٹا سوچ رہے ہیں. یہ دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن میں آپ کے لیے اور بھی بہت کچھ عرض کر سکتا ہوں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن بنیادی ترین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. چوتھی بات اور آخری بات آپ کی ذہن میں تمام وہ یہ کہ عزیزان محترم، دنیا میں ہر کام دو طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک میں کروں گا اور جب میں مروں گا تو کام ختم. اس کو ہم لوگ مزاق میں کہتے ہیں ون مین شو. میں کروں گا اور جب میں مروں گا تو کیا ہوگا؟ کام ختم. جتنا میرا تجربہ تھا میرے ساتھ قبر میں چلا گیا، جتنا میں نے وسائل جمع کیے تھے میرے بعد سب سے تر بہتر ہو گیا، جتنا میں سوسائٹی کو فائدہ دے رہا تھا وہ سارا فائدہ ختم ہو گیا. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ ایسے ادارے بناؤ جو میں رہوں یا مروں ادارے چلتے رہے. یہ چوتھا کام ہے، ادارے بنائیں. اس پہ نہیں چلے گا کہ میں نے کیا کر لیا ہے، نہیں، مجھے دیکھنا پڑے گا ادارے کتنے بنائے ہیں. میں مروں گا وہاں کا ختم ہو جائے گا اگر سب کچھ میرے اوپر چل رہا ہے. مجھے ایسے کرنا چاہیے کہ میں رہوں یا نہ رہوں کام چلتا رہے. اس کام کو چلتا رہنا چاہیے اور اس کے لیے مجھے پلاننگ کرنی چاہیے بھائی ادارے کیسے کریں گے. اور دنیا کی کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو اداروں سے ختم نہ کی جا سکے. ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے، ادارے بناتے ہیں مشکل کو حل کرتے ہیں. ابھی آج صبح ہم کہیں بیٹھے تھے تو ایک کسی دوست نے مجھ سے کہا ہمارے جوان دین سے دور جا رہے ہیں، ان جوانوں کو دین کے نزدیک لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کی خدمت میں احتیاط کر رہا ہوں، شاید کسی کی سمجھ میں آگے کر ڈال دے. میں نے اسے کہا دیکھو بھائی ایک کام کرو، ایک اسپورٹس کمپلیکس بنا دو. پورے الحمدار روڈ کے اوپر کوئی اسپورٹس کمپلیکس ہے کیا؟ آپ یہ بنا دو. آپ یہ بناؤ گے کیا ہوگا؟ آپ بتائے تو جوانوں کے تاکہ وہ اپنی تفریح کے لیے آپ کے پاس آئیں. جب وہ تفریح کے لیے آپ کے پاس آئیں اب ان کو دین دینا شروع کرو. ان کو دین جو ان کو چاہیے پہلے وہ دے دیں. آپ کے طاقت کرو. آپ نے موسیٰ صدر کے نام کو سنا ہے، لبنان کے آدمی موسیٰ صدر، مشہور و معروف باقاعدہ رہا کرتے ہیں. خود فٹ بال کھیلنے کے لیے میدان کے اندر پہنچ گئے. ایک دفعہ چند جوان فٹ بال کھیلنے ان کے پاس پہنچ گئے. اب آپ کہیں گے کہیں گے میں اتنے عرصے سے یہاں پہ آیا ہوں، تم لوگ انتظار کرتا رہا کہ تم لوگ میرے پاس آؤ گے، کبھی تو آؤ گے، تم لوگ نہیں آئے نا، آج میں آیا ہوں تمہارے پاس. انہوں نے کہا بھائی مولانا صاحب ہمیں دین نہیں چاہیے. کہیں گے میں دین دینے نہیں آیا ہوں، فٹ بال کھیلنے آیا ہوں. سوال مولانا کیا ہو گیا، ہم ماں باپ کا والا کہ فٹ بال کھیلتا ہے کیا؟ کہ نہیں اچھا کوئی بات نہیں. اگلے دن آئے اسپورٹس مین بن گئے. کہ نہیں اب تو فٹ بال کھلا رہا ہوں، دیکھو اب تو میں کپڑے بدل کے آیا ہوں. انہوں نے کہا یہ مذاق کر رہا ہے، کیا ہو گیا ہے، اتنی عمر بھی ہے. بال کا ٹھیک ہے جنہیں آیا جب ایک بار جنہیں رکھنا یہاں پہ دھکا لگتا ہے، اندر ہی گرا دیتے ہیں بندے کو، آپ کو بھی دھکا مائیں گے، چوٹ لگے گی پھر. کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، مارو دھکا کوئی بات نہیں، میں تھک گیا ہوں اکیلا بیٹھے بیٹھے، تم لوگ کے پاس آیا ہوں. ان کے ساتھ کھیلتے تھے، بچارے نہیں کھیلا جا پاؤ گا میرا اپنے خیال ہے، لیکن بارہ لوگ کھیلتے تھے. اس کے بعد کافی دن تک ایسے ہی چلتا تھا. اس کے بعد ایک دن کہیں ایسا کرو کوئی گیم کھیلا جیت کے فرض کرو، یعنی آؤ گھر پہ چائے پیو. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہاں ٹھیک ہے ہم نے گیم کھیلا جیتے ہیں چائے پینے چلتے ہیں. مولوی گھر گئے وہاں پہ چائے پینے لگے، آسان ہوئے. کہتے ہیں دیکھو چائے پی آ رہے، جیسے چائے پی گئے چائے پی دے میں نماز پڑھوں گا، کسی نے نماز پڑھنی میرے ساتھ نماز پڑھوں. مجھے جس نے بتایا تھا اس نے بتایا کہ اس ٹیم کے سارے جوان حزب اللہ کے شہید ہوئے، ساری ٹیم حزب اللہ کے جوان بنے شہید ہوئے. صحیح ہے، ہمیں کام کرنا پڑے گا. ہم دوسروں سے نہ کہیں کہ تم یہ کرو تم یہ کرو، ہم کیا کوشش کریں وہ خود ہمارے پاس آئے، خود آئے ہمارے پاس. کب آئے گا؟ جب ہم اس کو دیں گے، جب ہم ان کو دیں گے. جو اس کی جائز خواہشات ہیں وہ ہم دیں گے، بعد میں وہ خود دین لینے ہمارے پاس آئے. ایسا مطلب ہمیں محنت کرنی پڑے گی. یہ چیلنج ہمارے سامنے، ہم نے اس چیلنج کو نکالنا ہے. ہم نے طاقت ہے تو وہی بات کو کرم ہے. اور اس جملے کے اوپر اختتام کروں گا، دنیا میں لوگ دنیا کی خاطر یہ سارے کام کرتے ہیں، میں اور آپ وقت کی ماضی قدر نہیں کر سکتے. ان کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے, ان کے پیچھے کوئی حافظ نہیں ہے, کوئی محافظ نہیں ہے, کوئی سرپرست نہیں ہے, اور میرے اور آپ کے پیچھے وقت کا امام نہیں ہے. ان کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے, ہمارے پیچھے امام معصوم کی طاقت ہے. وہ کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. ہم کیوں اس بات کو نہیں احساس کرتے؟ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, صرف ہمیں کوشش کرنی ہوگی, جدوجہد کرنی ہوگی. جو کام آپ کے یہاں خدا انشاء اللہ کروا دے گا ہم سے, میں ہم بہت سہمت ہوں. وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے, یہاں آپ سے بات کرنا ہے, اس لیے میں کہیں چلے جا رہا تھا. وقت کے نام کا تذکرہ ہوا, ان کی ضرورت میں تعزیر کی دعا کے لیے, اظہار عزت کے لیے, اور ان کی مقدمت گزاری کی دعا کی قبولیت کے لیے ضرور دے محمد والا. سب کی شہادتوں کو خدا نے تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا, شہدا کربلا کے ہمراہ محشور فرما لیا, ان تمام کی پسندگان کو صدر جمیل نصیب کر لیا, ان سانحوں کے اندر جو لوگ زخمی ہو رہے ہیں پاک پروردگار حق کے بیمار کربلا شفا عاجل و کامل نصیب فرما لیا, متعدد لوگ بے گناہی کی عادت میں جیلوں کے اندر ہیں پاک پروردگار حق کے اوسرائے کربلا ہیں سب کو آزادی اور رہائی نصیب فرما لیا. اے خدا جن ظالموں نے یہ سانحے انجام دیے ہیں خدا اگر یہ قابل اصلاح نہ ہو تو بات سے جہنم کر پاؤں, جن کے سرپرستوں کو ناکام نہ مراد کر پاؤں, جن کی سازشوں کو ناکام کر پاؤں. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ سید و سردار مولا و آقا کا, تجھے واسطہ سید و شہدا کا, ہمارے امام کے ظہور میں تعزیر کر پاؤں, ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی جان سالوں میں قرار فرما, امام کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اسے فتح و نصرت نصیب فرما, امام کے دشمنوں کو ذیل و خوار فرما. اے پاک پروردگار ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بجاہ محمد وآل الطاہرین, عظمت شہداء کے لیے, اہلیت اطہار کی نصرت تعجیل کے لیے, باوز بلند درود محمد وآل محمد.